أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود بلا وقت معلوم ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد
صلي على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا للتراب بمقدمه الفضاء واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وكلامه المتين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وآل محمد
أجزاء الكرامي عزاداران مظلوم سید الشہداء موضوع سخن امام سجاد علیہ السلام اور مومنین کی تربیت کے عنوان سے آپ کے سامنے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور کل کی گفتگو تمہیداً ذکر کی گئی کہ جس کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا فقط اشارتاً اپنی بات کو تسلسل دیتے ہوئے آگے گزر جاؤں کہ امام سجاد علیہ السلام نے کس انداز سے مومنین کی تربیت کی کس انداز سے مومنین کو کربلا کے واقعے کو بتلایا اور جیسا کہ بیان کیا گیا کہ کربلا کو انسان دو نقطۂ نظر سے دو نگاہوں سے دیکھ سکتا ہے ایک الہی نگاہیں ہیں کہ یہ واقعہ الہی منصوبے کی ایک کڑی ہے اور دوسرا اسے انسان بشریت کی نگاہوں سے دیکھ سکتا ہے جنرل انالیسس کر سکتا ہے تجزیہ کر سکتا ہے تحلیل کر سکتا ہے لیکن امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واقعے کو اس قضیے کو یہ جو پورا سانحہ ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے لکھا جاتا ہے سنا جاتا ہے یہ پورے قضیے کو الہی نگاہوں سے بتلایا اور اس بات کو جیسا کہ بیان کیا گیا مولانا منتظر نقوی صاحب مرحوم، خدا ان کی مغفرت کرے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب ہو، کہ ان کی مثال کے ذریعے سے اس بات کو واضح کیا گیا کہ یزید اسلام کے باغ میں لگنے والا ایک درخت جو موجود تھا، پروان چڑھ رہا تھا، گاہے بگاہے تبدیلیاں اس کے اندر رونما ہو رہی تھیں، لیکن جیسے ہی اس درخت نے پھل دینا شروع کیا، اس وقت اس درخت کی حقیقت لوگوں کے سامنے آشکار اور رونما کی گئی، اور یزید اس درخت کے یزید اس درخت کے کڑوے پھل کا نام تھا، کہ جسے امام حسین علیہ السلام کے قضیے نے آشکار کیا، لوگوں کے سامنے اجاگر کیا، لوگوں کو بتلایا کہ دیکھو یہ کون ہے، جو بظاہر دکھنے میں باقی جو اسلام کا حقیقی درخت ہے اسی کی مانند ہے، لیکن یہ در حقیقت اسلام کا درخت نہیں ہے، یہ اسلام کے باغ میں لگنے والا ایک شجرہ ممنوعہ ہے۔ اور پھر جب یہ قضیہ رونما ہوا تو اس کے بعد صرف اور صرف اس بات کو نہیں بتلایا گیا کہ یہ جو پھل ہے یہ کڑوا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا گیا اور اس بات کی بھی تاریخ رقم ہو گئی، کیا کہ اس یہ پھل جن شاخوں پر آیا ہے، جن ٹہنیوں پر آیا ہے، وہ شاخیں بھی کڑوی ہیں، اور جن تنوں سے یہ شاخیں نکل کر آ رہی ہیں یہ شاخیں بھی کڑوی ہیں، اور جن جڑوں سے یہ تنا تناور درخت بنا ہے وہ جڑیں بھی غلط لگی تھیں۔ لہذا یہ امام سجاد علیہ السلام کا کردار ہے۔ مومنین کی تربیت کس انداز کے اندر امام سجاد علیہ السلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قدم قدم پر امام سجاد علیہ السلام کربلا کے بعد فقط ایک ہی بات بتلاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیکھو ہم کون ہیں، وہ جنہیں شہید کیا گیا وہ کون ہے، وہ جو نوک نیزہ پر ہے وہ کون ہے۔ اگر یہ تعارف نہ ہوتا، اگر اس انداز سے کربلا کو نہ دکھلایا جاتا، الہی منصوبے کی نگاہوں سے، پروردگار کے منصوبے کی نگاہوں سے اس واقعے کو نہ بتلایا جاتا، تو ہر شخص کربلا کے واقعے کی الگ تحلیل اور تجزیہ کرتا ہوا نظر آتا، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا تاریخ کے اندر جا کر اس بات کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ در اہل بیت سے دور تھے انہوں نے کس کس طریقے سے اہل بیت کے اس کام کی تفسیر کی، انہوں نے کس طریقے سے کربلا کے واقعے کو بیان کیا، بعض نے کہا کہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، بعض نے کہا کہ ایسا ہے ویسا ہے۔ اب ان تفاصیل کے اندر مجھے نہیں جانا، اس لیے کہ وہ میرا موضوع سخن نہیں ہے، لیکن امام سجاد علیہ السلام نے بتلایا کہ دیکھو یہ وہی گھرانہ ہے کہ جب روٹیاں دیتے تھے تو آیت اترتی تھی، جب روزہ رکھتے تھے تو آیت اترتی تھی، یہ وہی گھرانہ ہے کہ جب بستر رسول پر سو جاتے تھے تو آیت اترتی تھی، یہ وہی گھرانہ ہے کہ جب تلوار ٹوٹ جاتی تھی تو آسمان سے تلوار بھی نازل ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد کی ذات پر، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے اس انداز کے اندر مومنین کی تربیت کی کہ جہت کا تعین کیا ہے، کس اینگل اور کس ڈائریکشن سے کربلا کو دیکھنا ہے، یہ امام سجاد علیہ السلام نے بتلایا کہ دیکھو اسی اینگل اور اسی ڈائریکشن سے دیکھنا ہے۔ کس ڈائریکشن سے؟ کہ وہ جو شہید ہو گیا وہ رسول کا نواسا تھا، جسے رسول کبھی اپنے کندھے پر سوار کرتے ہیں، جسے رسول کبھی ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ آ جائے اور لڑکھڑا جائے تو ممبر سے اتر کر رسول جس کا احترام کرتے ہوئے نظر آئے، جو سجدے میں آ جائے تو رسول سجدے کو طول دے دیں، وہ شہید ہوا ہے کہ جو رسول کا چہیتا تھا، جو رسول کا لاڈلا تھا، جنہیں رسول نے کہا سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ایک ہی تعارف کروایا جناب سید سجاد نے اور بی بی زینب نے، پورے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، اور یہ وہ تعارف تھا کہ جس تعارف کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنی امیہ کی حکومت دھیرے دھیرے، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ کمزور پڑتی چلی گئی، اور اس کے بعد وہ تمام واقعات کے جو آپ لوگ سماعت فرماتے رہتے ہیں، کہ جس کی جانب کل کی مجلس میں بھی اشارہ کیا گیا۔ دیکھیے میرا وعدہ تھا کہ کوشش کریں گے کہ ہر روز ایک، حد اقل ایک ایسی روایت آپ کے سامنے پیش کروں کہ جس روایت کے اندر ہمارے سرنامہ کلام کے ساتھ جو آیت، جو حدیث، جو روایت مناسبت رکھتی ہو. تو لہذا آپ کے سامنے آج جس روایت کو میں نے پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ طور پر اپنے موضوع میں داخل ہو جاؤں گا. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ ما من دعا یعنی کوئی بھی دعا نہیں ہے، الا بینہ و بین السماء حجاب. انسان دعا مانگتا ہے نا، اگرچہ کہ اس کا تذکرہ اور اس کی وضاحت انشاءاللہ آئے گی آج کی مجلس کے اندر. ما من دعا الا بینہ و بین اللہ حجاب، کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے کہ جس دعا کے درمیان اور پروردگار کے درمیان ایک حجاب اور پردہ ہے. کیا ہوتا ہے؟ حتی یصلی علی محمد و آل محمد، یہاں تک کہ محمد اور آل محمد پر درود بھیجا جاتا ہے. وَإِذَا فُعِلَ ذَلِكَ انْخَرَقَ الْحِجَابُ، اور جب یہ درود بھیجا جاتا ہے تو یہ حجاب ہٹ جاتا ہے. وَدَخَلَ الدُّعَاءُ، اور دعا پروردگار عالم کی جانب جاتی ہے. وَإِذَا لَمْ يُفْعَلْ ذَلِكَ لَمْ يُرْفَعِ الدُّعَاءُ، اور اگر یہ درود نہ بھیجا جائے، یہ صلوات نہ بھیجی جائے، تو دعا پروردگار عالم کی جانب نہیں جاتی ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ ہے درود. کون سا درود؟ وہی درود کہ جو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا، اور آج انشاءاللہ اس بات کی وضاحت آئے گی کہ سرنامہ کلام کے طور پر اس آیت کو کیوں چنا گیا. امام سجاد علیہ السلام اور مومنین کی تربیت اور درود کا کیا ربط ہے آپس کے اندر، کیا تعلق ہے، کیا سلسلہ ہے؟ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کے اندر تین اہم ترین پہلوؤں سے گفتگو کی جا سکتی ہے. سب سے بڑا اور سب سے اہم پہلو جو امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ امام سجاد علیہ السلام، جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ امام سجاد علیہ السلام اپنے بابا پر گریہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کربلا کی جہد کا تعین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ افراد کے جو ظاہری طور پر اسلام لانے والے تھے، وہ افراد کے جو ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ افراد کے جو ظاہری طور پر رسول کی گواہی دیتے تھے، شہادت دیتے تھے رسول کی نبوت کی، رسالت کی، اپنے نمازوں کے اندر، لیکن کون سے افراد تھے؟ تھے وہی افراد کہ جنہوں نے صفین میں نیزوں کو بلند کیا تھا، جنہوں نے صفین میں نیزوں پر قرآن بلند کر دیے تھے. لیکن کس کے مقابل میں قرآن بلند کیے تھے؟ امیر المومنین کے مقابل میں قرآن بلند کیے تھے. بس پیمانہ تو وہیں سے مل گیا تھا کہ دیکھو، جب بھی علی کے مقابلے میں قرآن کو بلند کیا جائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ قرآن نما شے ہے، قرآن نہیں ہے. وہ قرآن نما شے ہے لیکن وہ قرآن نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ علی اور قرآن جدا تھوڑی ہیں. ما ان تمسکتم بہما، اگر ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھو گے تو میرے پاس حوض کوثر پر پہنچو گے نا. انی تارکن فیکم الثقلین، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور علی ساتھ ساتھ ہیں. اب اگر تمہارے سامنے کہیں پر ایسا لگے تمہیں کہ قرآن بلند ہو رہے ہیں تو دیکھو، خبردار، دھوکہ نہ کھانا. جہاں علی نظر آ جائے وہیں چلے جانا، کیونکہ دیکھو حقیقی قرآن بھی وہیں ہوگا. اور یہ جو دکھنے میں چیزیں ایک جیسی نظر آتی ہیں نا، یہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں. یہ انسان کو دھوکہ دے دیتی ہیں، یہ انسان کو فریب میں مبتلا کر دیتی ہیں. ایک شخص امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اور روایت اصول کافی کی ہے، سب سے پہلا باب عقل و جہل. کیا روایت ہے؟ امام صادق علیہ السلام سے آ کے فرمایا کہ مل عقل، عقل کیا ہے؟ اچھا، امام نے فرمایا ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان واکتسب به الجنان. عقل کیا ہے؟ پیمانہ کیا ہے عقل کا؟ عقل ہے کیا چیز؟ دیکھیے، پروردگار عالم نے حضرت انسان کو، بنی آدم کو، یہ جو بشریت ہے، اسے عقل جیسی نعمت عطا کی ہے. اور یہ دو حجتیں ہیں انسان کے پاس. ایک دوسری روایت کے اندر اسی باب کے اندر امام نے فرمایا ہے، کیا فرمایا امام نے؟ امام نے فرمایا ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو دو حجتیں دی ہیں، حجتن ظاہرتن و حجتن باطنتن، دو حجتیں دی ہیں، ایک حجت ظاہری ہے ایک حجت باطنی ہے۔ کہا کہ مل حجت الظاہری، کہا کہ الانبیاء والرسل والائمہ حجتن ظاہرتن، والعقل ہوا حجتن باطنتن۔ یہ جو پروردگار کے نمائندے ہیں نا، یہ جو پروردگار کے ہادیان ہیں جن کو پروردگار نے بھیجا ہے اپنا نمائندہ بنا کر، جو پروردگار کے نبی ہیں، رسول ہیں، کسی کو نبوت دی، کسی کو نبوت کے ساتھ رسالت بھی دی، کسی کو اس کے ساتھ ساتھ امامت بھی دی، اور یہ جو ائمہ ہمارے پاس موجود ہیں، یہ جو پروردگار کے ہادیان ہیں، یہ حجت ظاہری ہے۔ اور حجت باطنی کیا ہے؟ کہا کہ العقل ہوا الحجت الباطنی، یہ جو پروردگار نے تمہیں عقل جیسی نعمت عطا کی ہے، یہ حجت باطنی ہے۔ راوی نے آ کر سوال کیا کیا، ایک نقطے اور ایک مطلب، ایک نتیجے کی طرف لے کر آنا چاہتا ہوں۔ کیا سوال کیا راوی نے؟ مل عقل، عقل کیا ہے؟ امام نے فرمایا ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان، جس کے ذریعے سے پروردگار رحمان کی عبادت کی جائے، واکتسب به الجنان، جس کے ذریعے سے انسان اپنا مقدر جنت کو قرار دے۔ اچھا، اب سوال تو ذہن میں آیا کہ بھائی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص اس دنیا کے اندر جو موجود ہے، سب کے پاس عقل موجود ہے، تو پھر تو سب کو جنت پہ جانا چاہیے۔ بھائی راوی کے ذہن میں بھی سوال آیا اور آپ کے ذہن میں بھی سوال آنا چاہیے کہ پروردگار نے تو سب کو عقل جیسی نعمت عطا کی ہے، تو پھر راوی نے سوال کیا کہ فما ہوا فی الذی کان فی معاویہ۔ اب میں یہاں سے ترجمہ نہیں کر سکتا، نام نہیں لے سکتا، کہا کہ یہ بتلائیے کہ وہ جو ایک صحابی رسول ہیں ان کے پاس کیا تھا۔ امام نے فرمایا تلک نکرت و شیطنا، وہ مکاریت تھی، وہ شیطانیت تھی، شبیحت بالعقل ولیست بالعقل، وہ دکھنے میں عقل نما شے ہے لیکن حقیقت میں عقل نہیں ہے۔ اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ وہ عقل نما شے ہے لیکن در حقیقت وہ عقل نہیں ہے۔ اب یہاں پر راوی نے تو ایک شخص کا سوال کیا تھا، لیکن پیمانہ اور کرائیٹیریا تو ایک ہی ہے۔ اچھا، اب میں بھی ایک حقیقی سا شخص ہوں، سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں نا، کہ بھائی آپ بھی سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ پروردگار یہ تو روز قیامت پتہ چلے گا، کیا پتہ چلے گا کہ کون جنت میں گیا کون جہنم میں گیا؟ مجھے آج کی دنیا میں کیسے پتہ چلے کہ پروردگار کون ہے کہ جس کے پاس عقل جیسی نعمت ہے، اور کون ایسا ہے کہ جس کے پاس عقل جیسی نعمت ہے لیکن عقل نہیں ہے، یعنی دکھنے میں عقل جیسی ہے، وہ عقل نما ہے لیکن عقل نہیں ہے۔ کیونکہ پیمانہ کیا ہے؟ جو اپنے لیے جنت کو خرید رہا ہے وہ شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس عقل ہے، لیکن جو شخص جنت کو نہیں خرید رہا، اپنا مقدر دوزخ کو قرار دے رہا ہے، اس کے پاس عقل جیسی چیز تو ہے لیکن عقل نہیں ہے، وہ شیطنت ہے، وہ مکاریت ہے۔ یہ تو بتلا دیا پروردگار کے نمائندے نے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تو روز قیامت پھر پتہ چلے گا کہ اس کے پاس عقل تھی یا عقل نما کوئی اور چیز تھی۔ راوی نے جس کے بارے میں سوال کیا اس کے بارے میں تو امام نے بتلا دیا، لیکن باقیوں کے بارے میں کیسے پتہ چلے؟ تو پیمانہ دیکھیے، دوسرے امام نے ایک اور مقام پر یہ فرما دیا کہ دیکھو پیمانہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے دل میں علی کی محبت رکھتا ہے اس کے لیے تو جنت کی بات ہو سکتی ہے، لیکن ایک اور کرائیٹیریا دیتا ہوں، وہ کیا؟ کہ جس کے دل میں بھی علی کا بغض موجود ہے، جو بھی علی سے عداوت رکھتا ہے، اب چاہے رسول کا کتنا بڑا رشتہ دار ہو، رسول کے دائیں بیٹھنے والا ہو، رسول کے بائیں بیٹھنے والا ہو، لیکن پیمانہ اور معیار یہی ہے کہ شبیحتن بالعقل ہے ولیست بالعقل، یہ دکھنے میں تو عقل جیسی نعمت نظر آ رہی ہے لیکن عقل نہیں ہے۔ مدد
محمد وال محمد صلوات،
اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ تو پروردگار کے حبیب، پروردگار کے نمائندے اس بات کو بتلا کر جا چکے، دیکھو اگر کسی کے جنت میں جانے کی بات ہو سکتی ہے، کسی کے جنت پہ جانے کی گنجائش بچتی ہے، تو فقط اور فقط وہ شخص ہے کہ جو علی کی محبت رکھتا ہے دل کے اندر، جو یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت دل کے اندر رکھتا ہے، لیکن وہ شخص یہ جو بغض اہل بیت دل کے اندر رکھتا ہے، جس کا دل بھرا ہوا ہے بغض اہل بیت سے، جو دشمنی رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، اس کے پاس جو شے ہے، اس کے پاس جو چیز موجود ہے وہ شبیحتن بالعقل ہے ولیست بالعقل. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنا مقدر دوزخ کو قرار دے دیا ہے. اور عقل کیا ہے؟ عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان جنت کماتا ہے. اور اگر کسی کو جنت کمانی ہے تو دیکھیے، رستہ روکنے کے بعد بھی ہو آ جاتے ہیں حسین کے قدموں پر تو جنت مقدر بن جاتی ہے.
سبحان اللہ.
بس امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ کیا نظر آتی ہے؟ کہ امام نے حقیقی چہرہ اور حقیقی رخ بتلایا کہ کربلا کو کن نگاہوں سے دیکھنا ہے، کربلا کو کن آنکھوں سے دیکھنا ہے، کربلا کو الہی منصوبے کی ایک کڑی سمجھنا ہے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اسی منصوبے کے تحت کام کر رہے تھے، اور ان کی جو تدبیریں تھیں، ان کے جو احکام تھے، ان کی جو اسٹریٹجی تھی، ان کی جو پالیسی تھی، اگر امام علی علیہ السلام خاموش ہیں، اگر امام حسن علیہ السلام صلح کر رہے ہیں تو وہ مقدمہ بنا رہے ہیں، وہ آمادگی کر رہے ہیں کربلا کے لیے. اور اس کربلا کے واقعے نے آ کر تاریخ کے لیے یہ بات ثابت کر دی کہ یہ جڑیں جو لگی ہوئی تھی اس درخت کی، یہ جڑیں بھی غلط لگی ہوئی تھی. اب فقط یہ خلافت غلط نہیں ہے کہ جہاں پر یزید بیٹھا ہے، بلکہ وہ پوری خلافت کا سلسلہ ہی باطل ہے کہ جہاں پر یزید کو جگہ ملی ہے. یہ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کا پہلا رخ اور پہلا پہلو ہے. دوسرا پہلو اور دوسرا کردار جو امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے رسالت الحقوق، جو امام علیہ السلام سے منسوب ایک رسالہ ہے جو امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتا ہے. امام سجاد علیہ السلام سے منسوب ایک رسالہ ہم تک پہنچا ہے. کیا ہے اس رسالے کے اندر؟ رسالت الحقوق. دیکھیے، اس رسالے کے اندر امام سجاد علیہ السلام نے تمام حقوق بتلائے ہیں. کس کا کیا حق ہے میری گردن پر؟ پروردگار عالم کا کیا حق ہے؟ اگر کوئی امام ہے تو اس کا کیا حق ہے میری گردن پر؟ اگر میں بیٹا ہوں تو میرے والد کا میرے گردن پر کیا حق ہے؟ اگر میں باپ ہوں تو میرے بچے کا میری گردن پر کیا حق ہے؟ باپ کا بھی حق ہے اور بیٹے کا بھی حق ہے. ان دونوں کے حقوق کو امام نے بتلایا. ایک ماں کا کیا حق ہے؟ ایک پڑوس کا کیا حق ہے؟ ایک دوست کا کیا حق ہے؟ شوہر کا کیا حق ہے؟ زوجہ کا کیا حق ہے؟ امام علیہ السلام کی یہ جو منسوب رسالت الحقوق امام سے جو منسوب کتاب ہے، اس پوری کتاب کے اندر، اب یہ کتاب ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن میں ایک نتیجے تک آنا چاہتا ہوں، جائے انسان اور پڑھے ان کتابوں کو، ان حقائق کو، ان حقوق کو پڑھے اور جا کر دیکھے کہ امام سجاد علیہ السلام نے کس طریقے سے بتلایا ہے کہ ایک شوہر کس طریقے سے اپنے زوجہ سے سلوک کرے، ایک زوجہ کس طریقے سے اپنے شوہر سے سلوک کرتی ہوئی نظر آئے. پروردگار عالم سے جو حقوق ہیں، قطن پروردگار عالم کے کچھ حقوق ہیں میری گردن پر، لیکن ان حقوق کے علاوہ جو بندوں کے حقوق ہیں وہ کم نہیں ہیں. اور یہ کیوں بتلایا ائمہ اطہار علیہ السلام نے؟ تاکہ ہماری زندگی سنور جائے. اگر انسان ان حقوق پر عمل پیرا ہو جائے تو یقیناً انسان کا گھر جنت بن جائے گا، یقیناً انسان کا معاشرہ جنت بن جائے گا. اس کے بعد انسان کا دوست انسان سے دھوکہ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، اس کے بعد ایک دوست دوسرے دوست کو فراڈ دیتا ہوا نظر نہیں آئے گا، اس کے بعد ایک بزنس مین اپنے نیچے ماتحت افراد کے ساتھ ظلم کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. یہ ہے امام علیہ السلام کی زندگی کا، امام علیہ السلام کی زندگی نامے کا ایک اور پہلو، وہ کیا؟ رسالت الحقوق. امام علیہ السلام نے ایک رسالہ لکھا ہے کہ جس رسالے کے اندر تمام حقوق کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک بندے پر کن کن لوگوں کے حقوق ہیں اور وہ کیسے ادا کیا جائے، اس کا حق کیا ہے، ماں کا حق ہے کیا میرے گردن پر، باپ کا حق ہے کیا میری گردن پر. یہ امام علیہ السلام کی زندگی کا، اگر کبھی پروردگار نے موقع دیا، اور یقیناً آپ لوگ سماعت فرماتے ہوں گے علماء کرام سے کہ یہ رسالت الحقوق کیا ہے، اور جائے انسان پڑھے اور دیکھے کہ رسالت الحقوق کے اندر امام نے کس طریقے سے حقوق کو بیان کیا ہے. یہ ہے دوسرا امام علیہ السلام کی زندگی کا پہلو کہ جس کی طرف روشنی ڈالی جا سکتی. تیسرا اور اہم ترین جو امام علیہ السلام کی زندگی سے منسوب ہمیں ایک کام ملتا ہے، وہ کیا ملتا ہے؟ صحیفہ سجادیہ. اور یہیں تک لانا تھا مجھے، صحیفہ سجادیہ، یا جسے صحیفہ کاملہ بھی کہا جاتا ہے. کیا ہے یہ؟ دعاؤں کا مجموعہ ہے، جہاں پر امام سجاد علیہ السلام ہمیں ایک جانب تو اپنے بابا پر گریہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دوسری جانب ہمیں اس بات کو سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیکھو ایک بندے کا پروردگار سے کیا رابطہ ہونا چاہیے. صحیفہ سجادیہ اور قرآن انسان کے گھر میں برابر میں ہوتی ہے نا، کچھ کتابیں قرآن کے ساتھ، انہی میں سے ایک کتاب ہے صحیفہ سجادیہ. قرآن کے اندر پروردگار اپنے بندے سے مخاطب ہے، اور صحیفہ سجادیہ کے اندر بندہ اپنے پروردگار سے مخاطب ہوتا ہے. یہ ہے امام علیہ السلام کی دعاؤں کی کتاب صحیفہ سجادیہ، کہ جس کے اندر امام علیہ السلام نے بتلایا کہ دیکھو پروردگار عالم کون ہے، اور انہی دعاؤں کے اندر، انہی تمام دعاؤں کے اندر پروردگار عالم کے اس نمائندے نے یہ بھی بتلایا کہ دیکھو نبوت کیا ہے، دیکھو رسالت کیا ہے، دیکھو امامت کیا ہے، دیکھو ہم کون ہیں، دیکھو پروردگار عالم کون ہیں، دیکھو بارش کون سی نعمت ہے پروردگار کی، دیکھو بادل کیسی نعمت ہے، جب چاند نظر آئے تو کون سی دعا کرنی ہے، جب بارش ہونی ہو تو کون سی دعا کرنی ہے، استخارہ کرنا ہے تو کون سی دعا کرنی. یعنی دعاؤں کے ذریعے سے سید سجاد نے پورا دین سمجھا لیا. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر. اور اسی دین کے ذریعے سے، اسی پیغام کے ذریعے سے، انہی دعاؤں کی بدولت امام سجاد علیہ السلام نے تعارف اپنا کرایا. اپنا کرایا سے مراد اپنی ذات کا تعارف نہیں کرا رہا ہوتا امام. امام جب اپنا تعارف کرا رہا ہوتا ہے تو پروردگار کے بھیجے ہوئے نمائندے کا تعارف کرا رہا ہوتا ہے، کیونکہ امام کی ذات میں، امام کی ذات موجود نہیں ہوتی ہے، پروردگار عالم کی عبودیت موجود ہوتی ہے. یہ ائمہ اطہار علیہ السلام ہے. وہ یاد ہے نا امام علی علیہ السلام کا وہ فعل کہ جب عمر ابن عبدود کے سر پر موجود ہے امام علیہ السلام، اس کے سینے پر موجود ہے امام علیہ السلام، اور اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اپنی تلوار سے دو ٹکڑے کر دیں گے، لیکن ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے گستاخی کی کہ امام علیہ السلام پر اپنا تھوک پھینکا ہے، تو امام علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں یہ خیال نہ آنے پائے کہ امیر المؤمنین نے، کہیں یہ خیال نہ آنے پائے کہ امیر المؤمنین نے اس غصے کو، اس جلال کو کہ جو ان کی ذات کے اندر آیا تھا، اس کا اظہار کر دیا اور اسے قتل کر دیا. نہیں، امیر المؤمنین بتلانا چاہتے تھے کہ دیکھو اگر ہماری تلوار بھی چلتی ہے تو پروردگار کے حکم میں چلتی ہے. یہ ہماری ذاتی خواہشات نہیں ہوتی ہے کہ ہم کسی کی تلوار چلاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب امیر المومنین تلوار چلا رہے ہیں تو پروردگار کی خواہشات کو دیکھ کر چلا رہے ہیں. عالم غیب سے متصل ہیں، لہٰذا دیکھتے ہیں کہ نسلوں میں آنے والا کوئی امیر المومنین کا چاہنے والا تو نہیں ہے. لہٰذا یہ تلوار بھی پروردگار عالم کی اطاعت میں چلتی ہے، اپنی خواہشات سے نہیں چلتی ہے. امام سجاد علیہ السلام اگر تعارف کرا رہے ہیں، اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اہل بیت کا تعارف کرا رہے ہیں، تو پروردگار کے نمائندے کا تعارف کروا رہے ہیں. یہاں پر نہیں ہے کہ اپنا ذاتی تعارف کروا رہے ہیں. اور ان دعاؤں کے اندر اگر ایک تعارف، ایک انداز، ایک خاص انداز کا تعارف اگر موجود ہے، اور ایک دعا کے اندر ایک مرتبہ نہیں ہے، دو مرتبہ نہیں ہے، تین مرتبہ نہیں ہے، ایک دعا کے اندر، انشاءاللہ معروضات آپ کے سامنے آنے والی مجالس کے اندر بیان کیے جائیں گے، ایک دعا کے اندر ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ، اگر کوئی بہت طولانی دعا ہے تو اس کے اندر 10-15 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ امام سجاد علیہ السلام ایک ہی تعارف کرواتے ہیں. اور وہ کیا تعارف کرواتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، 3 سطر 4 سطر، آپ جا کے کھولیے صحیفہ سجادیہ اور ان کی دعاؤں کا مطالعہ کیجئے، کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر دعا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر دعا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وجہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ راز وہی ہے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی. کیا؟ ما من دعا الا بینہ وبین اللہ حجاب. کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے کہ پروردگار اور اس دعا کے درمیان ایک پردہ نہ ہو. اور یہ پردہ ہٹتا کب ہے؟ جب محمد اور آل محمد پر درود بھیجا جاتا ہے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ہیں اہل بیت اطہار. اور سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام نے مومنین کی تربیت کی تو کس انداز سے کی؟ دیکھو پروردگار عالم سے رابطے کو قائم رکھنا، لیکن پروردگار عالم سے رابطہ اس طریقے سے قائم ہونا چاہیے کہ محمد اور آل محمد یاد رہیں. دیکھیے، مجھے یہ بتلائیے کہ ہم اور آپ پروردگار کے کسی کام میں شریک ہیں؟ کوئی ایسا کام ہے کہ جو پروردگار عالم بھی کر رہا ہو، میں بھی کر رہا ہوں؟ پروردگار عالم خالق ہے، میں کون ہوں؟ مخلوق ہوں. پروردگار عالم خالق ہے, میں مخلوق ہوں. پروردگار عالم کا خلق کر کام خلق کرنا ہے, اور خلق کسے کر رہا ہے؟ مجھے کر رہا ہے. پروردگار عالم رب ہے, میں مربوب ہوں. وہ ناجات امیر المومنین کے اندر پڑھتے ہیں نا, انتر رب و انل مربوب. پروردگار عالم رب ہے, پالنے والا ہے, میں مربوب ہوں. رب کا استعمال جب مطلق کیا جاتا ہے تو پروردگار عالم کی طرف اس کا انصراف اور اس کا ذہن جاتا ہے. ہاں, جب رب کے ساتھ کچھ اور لگایا جائے, رب الاسرہ جیسے عربی میں کہا جاتا ہے, رب الاسرہ مطلب خاندان کا پالنے والا, تو وہاں پر مراد ہوتا ہے کہ گھر کا سربراہ, وہ جو گھر کا ہیڈ ہے, جو گھر کو چلانے والا مرد ہے, اسے کہا جاتا ہے رب الاسرہ. خوب, تو یہ خاتون کو کہا جاتا ہے ربت بیت, ہاؤس وائف کا ترجمہ کیا جاتا ہے. لیکن جب رب مطلقاً استعمال کیا جاتا ہے تو رب کا انصراف پروردگار عالم کی ذات کی طرف ہے. رب پروردگار عالم, رب پالنے والا اور میں مربوب. پروردگار عالم رزق دینے والا, رازق اور میں مرزوق کہ جسے رزق دیا جا رہا ہے. پروردگار عالم رحمان ہے اور میں مرحوم ہوں, وہ رحمان ہے رحیم ہے مرحوم. اچھا, آپ بولیں گے آغا صاحب آپ تو مرحوم نہیں ہیں, ابھی تو آپ مجلس پڑھ رہے ہیں. تو ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ بھائی مرحوم جو ہے وہ ہمارے عرف کے اندر, ہمارے کلچر کے اندر, ہماری ثقافت کے اندر اس کو سمجھا جاتا ہے صرف کہ جو اس دنیا سے جا چکا ہو. لیکن مرحوم کا معنی جو ہے وسیع ہے. مرحوم کا مطلب ہے جو پروردگار عالم کی رحمت کے سائے میں آ جائے. یہ ایک عجیب بدبختی ہے کہ انسان جب تک زندہ رہتا ہے سمجھتا ہے کہ میں فلاں کے پاس چلا جاؤں, فلاں کے پاس چلا جاؤں, فلاں کے پاس چلا جاؤں. لیکن پروردگار عالم نے اگر رحمت رکھی ہے زندگی میں بھی تو اپنے سائے کے اندر رکھی ہے, کسی دوسرے کے در پر نہیں رکھی ہے. تو انسان مرحوم ہے. ہاں, دنیا سے جانے کے بعد انسان کو پروردگار عالم کی رحمت کے سائے کا احساس زیادہ ہوتا ہے, لہذا اس کو ہم مرحوم کہہ دیا کرتے ہیں. ورنہ تو زندہ انسان بھی مرحوم ہوتا ہے, پروردگار عالم کی رحمت کا محتاج ہوتا ہے. ہے نا, ماہ رمضان کے اندر کل بھی انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ ہوا تھا. تو پروردگار عالم رحمان رحیم اور میں مرحوم. پروردگار عالم کون ہے؟ معبود ہے. میں پروردگار عالم کی عبادت کرنے والا ہوں. میں عبادت کر رہا ہوں, پروردگار عالم تھوڑی عبادت کر رہا ہے. اس کو تھوڑی کسی کی عبادت, اس کو تو میری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. تو پروردگار عالم کے کسی کام کے اندر بندہ شریک نہیں, بندے کے کسی کام میں پروردگار شریک نہیں. لیکن ایک ایسا کام ہے کہ جس کے اندر پروردگار بھی ہے, جو کام پروردگار بھی کر رہا ہے, جو فعل پروردگار بھی کر رہا ہے, اور اپنے بندوں سے بھی کہا ہے. اب چلیے اس آیت کی طرف جو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کی, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کون؟ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں پروردگار اور میرے ملائکہ درود بھیجتے ہیں. کس پر؟ محمد اور آل محمد پر. یہ آیت کا ترجمہ نہیں کیا ہے میں نے. آل محمد کہاں سے لایا؟ انشاءاللہ کل کی مجلس کے اندر ذکر کروں گا. تو پروردگار عالم وہ ہستی ہے کہ جو اور اس کے ملائکہ دونوں مل کر محمد پر درود بھیج رہے ہیں. اور اے ایمان لانے والو, یہ کام میں کر رہا ہوں, تم بھی میرے کام کے ساتھ شریک ہو جاؤ اور محمد پر درود بھیجتے رہو. ما صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. یہ ہے اہل بیت اطہار, یہ ہے پروردگار کے نمائندے. امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کے اندر, خصوصاً صحیفہ سجادیہ کے اندر, ہمیں جس انداز میں محمد اور آل محمد پر درود نظر آتا ہے, محمد اور آل محمد پر صلوات سلام نظر آتا ہے, اس انداز سے ہمیں کہیں اور پر, کہیں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا یہ تعارف نظر نہیں آتا. ہے کیا درود کی حقیقت؟ محمد کے ساتھ آل محمد کیسے آئیں گے؟ روایت کا مفہوم کیا ہے؟ انشاءاللہ تفصیل انشاءاللہ آنے والی مجالس کے اندر عرض کروں گا کہ روایت کا مفہوم کیا ہے. صلاۃ البتراء یعنی دم گٹی صلوات نہ بھیجا کرو. کہا کہ بھائی دم گٹی صلوات یعنی کیا مطلب؟ کہا کہ جب تم محمد پر درود بھیجو اور ان کی آل پر درود نہ بھیجو تو یہ دم گٹی صلوات ہے. ہمیں کون سے درود چاہیے؟ پروردگار عالم کون سا درود بھیج رہا ہے؟ پروردگار عالم وہ درود بھیج رہا ہے کہ جس کے اندر نبی پر بھی درود ہے اور ان کی آل پر بھی درود ہے.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام پر جب درود بھیجا جائے, تو کس انداز کے اندر درود بھیجا جائے؟ سید سجاد نے مومنین کی تربیت کر کے بتلایا ہے. امام سجاد علیہ السلام مومنین کو بتلا رہے ہیں کہ دیکھیں تمہیں درود کس انداز سے بھیجنا ہے. وہ درود کہ جو پروردگار اور اس کے ملائکہ بھیجتے ہیں سید سجاد مومنین کو بتلا رہے ہیں کہ پروردگار عالم سے جب مخاطب ہونا ہے تو کس انداز کے ہونا ہے، کس انداز میں ہونا ہے، کہ درود محمد اور آل محمد دونوں پر بھیجا جانا ہے. اور وہ صلات، وہ درود، عربی میں صلات صلوات کہتے ہیں درود کو، وہ درود کے جو فقط اور فقط حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا جائے اور ان کی آل پر نہ بھیجا جائے، دمکٹی صلوات جیسا کہ آپ کو کہا امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، معصوم کا ارشاد ہے. کیا ہے معصوم کا ارشاد؟ کہ من صلی، جو شخص درود بھیجے ہم پر، رسول فرما رہے ہیں کیا، جو شخص درود بھیجے مجھ پر لیکن میری آل پر درود نہ بھیجے، لم یشم رائحۃ الجنہ، جو شخص مجھ پر درود بھیج رہا ہے لیکن آل پر درود نہیں بھیج رہا ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا ہے. اور جنت کی خوشبو آئے گی کہاں سے؟ کہا کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت اگر انسان طے کرے تو جتنی دور اور جتنی مسافت ہے 500 سال کی، اتنی مسافت سے جنت کی خوشبو آئے گی. لیکن یہ جو شخص ہے جو محمد پر تو درود بھیج رہا ہے، یعنی پروردگار کے نبی پر تو درود بھیج رہا ہے لیکن آل پر درود نہیں بھیج رہا، یہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا. تو لہذا آل پر بھی درود بھیجنی ہے، محمد اور ان کی آل پر. لیکن بعض لوگوں نے کیا کیا، بعض لوگوں نے جو ہے فقط اور فقط محمد پر رک گئے اور آل پر درود نہ بھیجا ان کے بارے میں. اور بعض لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے آل کے ساتھ اصحاب کا اضافہ بھی کر دیا. دیکھیے جتنا بتلائے نا اہل بیت اطہار، انسان کو نہ ایک قدم اس سے پیچھے رہنا ہے اور نہ ایک قدم اس سے آگے بڑھانا ہے. یہ ہے اطاعت کا مرحلہ، یہ ہے اطاعت کا مقام. بنی امیہ لشکر یزید بھی جانتے تھے کہ اگر عباس موجود ہیں لیکن حسین کا اشارہ نہیں ہوگا تو تلوار نیام سے نہ نکلے گی. اشہد انک عبد الصالح المطیع للہ ولرسول ولامیر المؤمنین. ابو الفضل عباس نے رسول کو کب دیکھا؟ ابو الفضل عباس رسول کے مودی کیسے ہیں؟ حسین کی اطاعت ہی تو رسول کی اطاعت ہے، حسین کی اطاعت ہی تو پروردگار کی اطاعت ہے. حسین کی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں فرق نہیں ہے، حسین کی اطاعت اور پروردگار کی اطاعت میں فرق نہیں ہے. لہذا جتنا بتلایا اتنا، نہ ایک قدم پیچھے نہ ایک قدم آگے. تو بعض لوگوں نے اصحاب کا اضافہ کیا، اور اہل سنت کے بعد مفسرین نے آ کر یہاں پر لکھا، کیا لکھا؟ کہا کہ جن لوگوں نے اصحاب کا اضافہ کیا ہے وہ کیسے کیا ہے؟ قال استحسان وللقیاس، ان لوگوں نے اصحاب کو آل پر قیاس کیا ہے، ان لوگوں نے اصحاب کو آل پر قیاس کیا ہے، اصحاب کو کمپیئر کیا ہے آل کے ساتھ. اور چلیے امام صادق علیہ السلام کے دور کے اندر امام ابو حنیفہ سے جب مناظرہ کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اول من قاس ہوا ابلیس، سب سے پہلے جس نے قیاس کیا تھا وہ ابلیس تھا. آج ہماری فقہ کے اندر بھی کوئی بھی حکم قیاس کی بنیاد پر نہیں دیا جا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام نے فرمایا کہ دیکھو قیاس وہ ہے کہ جو سب سے پہلے ابلیس نے کیا تھا، اپنے آپ کو قیاس کر رہا تھا نا انسان پر. ابا واستکبر وکان من الکافرین، کافروں میں سے قرار پایا، اپنے آپ کو قیاس کیا، پروردگار نے جو حکم دیا تھا اس کو نہ مانا، کہنے لگا کہ ان کو سجدہ کروں. پروردگار نے کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اس کو سجدہ کرنا پڑے گا. لہذا سید سجاد کی تربیت ہے مومنین کے لیے، کیا؟ کہ بتلایا کہ دیکھو محمد پر اگر درود بھیجنا ہے تو کس انداز کے اندر بھیجنا ہے، کہ آل کو شامل کرنا ہے. اب سید سجاد جیسا جیسا کرتے چلے جائیں، مومنین ویسا ویسا کرتے چلے جائیں، نہ ایک قدم پیچھے ہٹیں گے نہ ایک قدم آگے. یہ ہے امام سجاد علیہ السلام کی تربیت. اہل بیت کا تعارف کروا رہے ہیں، دعاؤں میں تعارف کروا رہے ہیں. کربلا کے میدان میں مقام، ہر ہر مقام پر، ہر ہر قدم پر اہل بیت کا تعارف کروا رہے ہیں. آئے ولایت ہماری شان میں نازل ہوئی تھی، آئے مودت ہماری شان میں نازل ہوئی ہے، آئے تطہیر ہمارے لیے پروردگار عالم نے اتاری ہے، ہماری طہارت کی گواہیاں قرآن کے اندر موجود ہیں. رسول اللہ ہمارے جد ہیں، یہ جو اذان کے اندر نام ہے یہ ہمارے جد کا ہے، تمہارے جد کا نہیں ہے. بس عزیزان گرامی، بات کربلا تک آ گئی، کوفہ تک آ گئی، شام تک آ گئی. جیسا کہ ذکر کیا تھا کہ کوشش کریں گے کہ وہ اصحاب کے جن کا تذکرہ عام طور پر 10 دنوں کے اندر نہیں ہو پاتا. ظاہر یہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا جگر تھا کہ روز عاشور ہی ہر کسی کی مصیبت بھی سہی اور ہر شہید کا جنازہ بھی اٹھایا. ہم میں تو یہ سکت اور قدرت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم 10 دن کے اندر بھی وہ اصحاب مکمل کر سکیں. لہذا اس بات کی کوشش رہے گی ان مختصر سے سلسلے کے اندر کہ تذکرہ ہو, ان اصحاب کا تذکرہ ہو کہ جن اصحاب کا تذکرہ پہلے عشرے کے اندر نہیں ہو پاتا. اور یقیناً یہ وہ اصحاب ہیں کہ جو زیارت کے اندر شامل ہے, اشہد انک انصار کون ہیں یہ, یا انصار رسول اللہ, یا انصار اللہ, خدا کی نصرت کرنے والے, رسول کی نصرت کرنے والے, امیر المومنین کی نصرت کرنے والے ہیں, حسن مجتبیٰ کی نصرت کرنے والے ہیں, امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرنے والے کون ہیں, جو پنجتن پاک کی نصرت کرنے والے ہیں دلوں کی آمادگی کے لیے. حالات واقعا اتنے سخت ہے کہ ہر مومن کربلا نہیں جا پاتا, اس خاطر کہ دل آمادہ ہو جائے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر گریے کے لیے. حسین کا نام وہ ہے کہ جو دلوں کو نرم کرتا ہے. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں, مولا اگرچہ کہ ہم کربلا میں حاضر تو نہیں ہو پا رہے لیکن مولا ہمارے دل کربلا میں ہیں, مولا ہمارا قلب آپ کے ساتھ ہے, مولا ہم ایسا احساس کرتے ہیں کہ ہم بین الحرمین میں کھڑے ہیں, کبھی ابوالفضل عباس کی گنبد کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی سید الشہداء کے گنبد کی طرف دیکھتے ہیں, اپنے دلوں کو کربلا میں لے جائیے. سب مل کر سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزیارتکم. سب مل کر پڑھیے سید الشہداء کی بارگاہ میں. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین. امام حسین کی بارگاہ میں, امام حسین کے وہ صحابی کہ جن کا نام سعید بن عبداللہ ملتا ہے, ایک اور صحابی ہے زہیر ابن قین, مقتل میں ملتا ہے کہ روز عاشور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں, نماز کا وقت ہوا ہے, امام نے مؤذن کو اذان دینے کے لیے کہا ہے اور اس کے بعد زہیر ابن قین اور سعید ابن عبداللہ امام کے آگے موجود ہیں. اللہ اکبر, اندازہ کیجئے کم مقام نہیں ہے. انسان تھوڑی دیر کے لیے تصور کرے کہ زمانے کے امام کے سامنے موجود ہے اور اپنے سینوں پر, اپنے سینے پر تیروں کو لینا ہے. اللہ اکبر, ایک کے بعد ایک تیر آتے ہیں, 13 یا اس سے زیادہ تیر سعید ابن عبداللہ کے سینے پر اور جسم پر آئے ہیں, اور کس انداز کے اندر یقیناً سعید اپنے سینے پر تیروں کو لیتے رہے اور امام کی حفاظت کرتے رہے. اللہ اکبر, کیا مقام ہے سعید کا. ایک وہ بھی شہادت ہے کہ جہاں پر حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجا اور حر ابن ریاحی جاتے ہیں اور فرس پر گھوڑے پر سوار ہو کے شہید ہو رہے ہیں اور نصرت امام کر رہے ہیں. اور ایک یہ بھی شہادت کا انداز ہے کہ امام کے سامنے امام کی حفاظت کر رہے ہیں کہ امام نماز مکمل کر لیں, سعید ابن عبداللہ اپنے سینے پر تیروں کو لے رہے ہیں. کس انداز میں, ایک کے بعد ایک تیر لیتے رہے لیکن امام کی جسم پر نہیں ملتا مقاتل کے اندر کہ ایک تیر بھی لگا ہو. اللہ اکبر. یہی وجہ تھی کہ امام نے دعا دی ہے سعید کو, کیا, جعلک اللہ من المصلین, پروردگار تجھے مصلین میں سے قرار دے جسے امام نماز گزاروں کی دعائیں دیتے. اللہ اکبر. کیا مقام ہے سعید ابن عبداللہ کا. جیسے ہی امام نے نماز مکمل کی, ایک مرتبہ سعید کے جان میں اب رمق باقی نہیں ہے, ایک مرتبہ گر جاتے ہیں اور سعید کے سر کو امام اپنے زانوؤں پر رکھتے ہیں. کیا مقام ہے, اللہ اکبر. واقعا انسان کی زندگی کے آخری لمحات ہوں اور زانو امام موجود ہو, واقعا کیا خوش نصیبی ہے شہداء کربلا کی, کیا خوش نصیبی ہے. سعید اپنے سر کو امام کے زانوؤں پر رکھتے ہیں, امام سعید کو دعا دے رہے ہیں اور سعید کی روح قفص انوری سے پرواز کر جاتی ہے. میں کہوں گا, اے حسین ابن علی, سعید کو تو اپنے سرحانے پر رکھا, کچھ دیر بعد علی اکبر آپ کو آواز دیں گے, قاسم آپ کو آواز دیں گے, آپ قاسم کے لاشے پر پہنچیں گے لیکن کہیں گے, قاسم بیٹا معاف کرنا, چچا کو تم نے مدد کے لیے پکارا لیکن چچا حاضر نہ ہو پایا. اللہ اکبر. یہ زانو امام ہر شہید کو نصیب نہ ہو سکا, بنی ہاشم کے جوانوں کو نصیب نہ ہو سکا. ارے خود حسین ابن علی جب گھوڑے سے زمین پر آئے, ارے کس کو صدا دے, کون حسین کے سر کو اپنے زانوؤں پر رکھے. شاید امیر المومنین آئے ہوں, شاید فاطمہ زہرا خود سے آئی ہوں, رسول اللہ آئے ہوں, ابراہیم تم بھی آؤ, اسماعیل تم بھی آؤ, ارے حسین ابن علی گھوڑے سے زمین پر رہا ہے, زانوے معصوم ہو, حسین کا سرحانہ. اللہ اکبر. کیا غربت ہے حسین ابن علی کی, علی اکبر کے لاشے پر پہنچے. کیا غربت ہے حسین ابن علی کی, جب یہ سر حسین ابن علی کا کربلا کا واقعہ رونما ہو گیا, 11 محرم کو اس قافلے کو اسیر بنایا گیا, اس قافلے کے شہدا کے سروں کو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا, جب یہ نوک نیزہ پر سر چلتے جا رہے ہیں, کوفہ میں ایک مقام وہ آیا کہ جس مقام پر حسین ابن علی کے سر کو تشت میں رکھا ہوا ہے, ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اور جیسے ہی ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, میں کیسے پڑھوں, واقعاً کیا مصیبت ہے. ایک مرتبہ وہ لعین چھڑی لیے ہوئے ہیں, حسین ابن علی کے سر کی طرف جرأت کرنا چاہتا ہے, مارنا چاہتا ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی نقاب کو ہٹایا گیا اس تشت سے, عبیداللہ ابن زیاد نے ایک جملہ کہا کہ لقد عسرا, ارے بڑی جلدی ہی حسین تو اتنا بوڑھا نہ تھا, بڑی جلدی حسین تو بوڑھا ہو گیا. ایک مرتبہ زینب کبریٰ گویا ہوئی, کہنے لگی, اے ابن زیاد میرا بھائی اتنا بوڑھا نہ تھا, اکبر کے غم نے حسین کو بوڑھا کر دیا. اللہ اکبر. اکبر کے غم نے حسین کو بوڑھا کر دیا. میں کہوں گا, اے حسین ابن علی, اکبر کے غم نے آپ کو بوڑھا کر دیا. ارے فقط اکبر کا غم تو نہ تھا, شاید قاسم کا غم بھی, عباس کے بازو بھی, لیکن ایک غم ایسا تھا, اگر آپ زندہ ہوتے نہ جانے کیسے برداشت کرتے, زینب کی سر سے چادر کا چھننا, سکینہ کے دامن کا جلنا, کوئی تماچے مارتا ہے سید سجاد کے بیمار کے, ارے بستر کو چھیننا. الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا, یہ جو عبادت کی گئی پروردگارہ اس خلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا, دنیا میں جہاں کہیں بھی شیان اہل بیت آباد ہے پروردگارہ تو جو جناب علی اکبر کی مصیبت کا واسطہ، پروردگارہ ان تمام کی مشکلات کو حل فرما، پروردگارہ جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان مال عزت اور آبرو کے حفاظت فرما، مومنین جس قسم کی مشکلات کے اندر مبتلا ہے، بعض مریض ہیں، پروردگارہ ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا یابی عطا فرما، بعض ایسے ہیں کہ پروردگار جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، بے گناہ ہیں، پروردگارہ ان کو جلد از جلد ان قید و بند کی صعوبتوں سے رہائی نصیب فرما، جو بے اولاد ہے پروردگارہ اولاد کی خواہش رکھتے ہیں انہیں اولاد صالحہ عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنے اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، دنیا میں بہت ظلم و ستم ہو رہا ہے پروردگارہ، ظالمین اگر ہدایت کے لائق ہے تو ان کی ہدایت کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، اگر ہدایت کے لائق نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود کر دے، پروردگارہ تمام مظالم کا انتقام لینے کے لیے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے آوار و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد.